وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے، ہر دور میں اسلام کی نصرت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے۔
اے ظہور تو شباب زندگی، اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ تعبیر خواب زندگی۔ انہی کلمات کے ساتھ ابھی ہم دعوت دینے جا رہے ہیں ہمارے مہمان عزیز وائس چانسلر رضوی یونیورسٹی برائے علوم اسلامی، نمائندہ روضہ امام رضا علیہ السلام، پی ایچ ڈی فقہ اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین، ڈاکٹر سید حسن وحدتی شبیری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور وحدت امت اور حرمت رسالت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے مل کر باواز بلند محمدی صلوات۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين۔ بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ کریم السجایا، جمیل الشیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام الرسل، پیشوای سبیل، امین خدا، مهبط جبرائیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر ایوان حشر، کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست، شفیع مطاع نبی کریم، قسیم جسیم نسیم وسیم، یتیمی که ناخنده ابجد درست، کتب خانه هفت ملت بشست، چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد، خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد، بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست، ندانم کدامین سخن گویمت، که والاتری زان چه من گویمت، تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است۔ صلواتی عنایت کنید۔ سلام علیکم و رحمت الله۔ خدای رو سپاسگزارم که در این ایام نورانی، ایام میلاد پربرکت دو نور آسمانی، پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیه السلام، خداوند توفیق و سعادت حضور در این محفل پر نور و هم سرزمین اسلامی پاکستان رو به این بنده حقیر عطا فرمود.
خدا کا شکر گزار ہوں کہ خداوند متعال نے ان بابرکت ایام میں کہ جو دو آسمانی انوار اور نور کی ولادت با سعادت کے اس مبارک موقع پہ خداوند متعال نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں پاکستان، اسلامی مملکت پاکستان میں یہاں پہ آپ دوستوں کے سامنے اس بندے ناچیز کو خداوند متعال نے مجھے توفیق دی ہے.
درود خدا بر روان پاک امام خمینی که ایام ولادت 12 تا 17 ربیع الاول رو با یک ابتکار بسیار درخشان هفته وحدت اعلام کرد.
درود و سلام ہو امام خمینی پہ کہ جنہوں نے اس ہفتے کو 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ایک جدت کے ساتھ اور ایک نیا ویژن اور آئیڈیا دیا کہ اس ہفتے کو ہفتے وحدت کا اعلان کیا.
و تشکر و سپاس از مؤسس این بنا که آثار وحدت اسلامی بین قبائل مختلف، بین شیعه و سنی رو در این مدرسه باشکوه اجرا و اعمال کردن.
اور اسی طرح سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس عظیم بنا اور اس مدرسے علمیہ اور حوزہ علمیہ کے مؤسس کے جنہوں نے مختلف قبائل کے درمیان، مختلف ملتوں کے درمیان اور شیعہ اور سنیوں کے درمیان وحدت کی فضا کو ایجاد کیا.
در یک حدیث صحیح در کتاب کافی جلد دوم صفحه 636 از امام صادق علیه السلام در صحیحه معاویه ابن وهب این چنین آمده.
کافی میں کہ جس کا ریفرنس آغا صاحب نے بیان کیا، ایک حدیث نقل ہوئی ہے معاویه ابن وهب سے.
راوی از امام سوال میکند ما چگونه با اهل سنت مراوده داشته باشیم. امام علیه السلام میفرماید تنظرون ائمتکم الذین تقتدون بهم، نگاه کنید به پیشوایانتون که شما به آنها اقتدا کرده اید.
خیلی عذرخواهی میکنم، عجب مشکلی پیش اومد.
بله،
اینو تکرار کنید.
بله، راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکند با اهل تسنن چگونه برخورد کنیم.
راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے برادران اہل سنت کے ساتھ برخورد اور رابطہ اور برتاؤ کریں.
امام می فرماید به پیشوایان خودتون بنگرید، پیشوایانی که به انها اقتدا می کنید.
امام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آئمہ اور اپنے پیشواؤں کی طرف نگاہ کیجئے کہ انہوں نے کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ رفتار اور برتاؤ کیا.
فتصنعون کمثل ما یصنعون، شما باید پا جای پای امامان بگذارید و به آنها اقتدا کنید.
آپ لوگ اپنے ان ائمہ کی روش پہ چلتے ہوئے اور انہی کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے گامزن ہوئیے، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے اس طرح سے آپ بھی اپنے کردار کو بنا کیجئے.
فوالله انهم ليعودون مرضاهم، به خدا قسم امامان شما به عیادت بیماران اہل تسنن می روند.
امام نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے امام نے یہ کہا کہ خدا کی قسم کہ آپ کے یہ آئمہ اگر وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں.
وَيَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ در تشییع جنازه مسلمانان از اهل تسنن شرکت میکنند.
اور اگر ان میں سے کسی مومن کی کسی بھائی کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کے جنازے میں تشییع جنازہ کے لیے شرکت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں.
وَيُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ در دادگاه انها اقامه شهادت میکنند.
اور اگر کسی جگہ پہ محکمے میں ان کی گواہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ان کی گواہی کو قبول کرتے ہیں.
وَيُعَدُّونَ الْأَمَانَةَ إِلَيْهِمْ امانت رو که از برادران اهل تسنن قبول کرده اند به انها بر می گردانند.
اور اگر ان میں سے کوئی شخص ان برادران اہل سنت میں سے کوئی امانت امام کے پاس رکھتا ہے تو اس امانت کو ان کو صحیح سلامت واپس پلٹا دیتے ہیں.
برادران من، علماء اہل تشیع و تسنن، وحدت بین شیعه و سنی یک رفتار موضعی، تاکتیکی و سیاسی نیست.
برادران عزیز، ہمارے ائمہ کی یہ رفتار ایک ٹیکٹک اور ایک وقتی نظریہ نہیں ہے یا ایک سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہے.
ما ہر دو واقعا برادریم و به تعبیر اون مرجع بزرگ که فرمود برادران اهل تسنن پاره تن ما شیعیان هستند.
در حقیقت ہم لوگ حقیقت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جس طرح سے ایک بزرگ مرجع تقلید نے یہ فرمایا تھا کہ برادران سنت ہمارے جسم کا حصہ اور ہمارے بدن کا ٹکڑا ہیں.
امامان معصوم ما با اہل تسنن با علماء انہا مراودہ علمی داشتن.
ہمارے ائمہ، ہمارے پیشوا اہل سنت کے افراد کے ساتھ علمی رفت و آمد رکھتے تھے اور ان کے ساتھ علمی ملاقاتیں کرتے تھے.
امام صادق علیہ السلام مراوده علمی با ابو حنیفه و امثال او داشتند.
اور امام جعفر صادق علیہ السلام جناب ابو حنیفہ کے ساتھ علمی مباحث تشکیل دیتے تھے اور علمی ملاقاتیں ان کے درمیان ہوتی تھیں.
این روایت رو از جناب ابی حنیفه همه شما شنیده اید که گفت لولا سنتان لهلک النعمان.
اور اس روایت کو کہ جو جناب ابو حنیفہ سے آپ تمام احباب نے سنی ہوگی کہ اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو جناب نعمان ہلاک ہو جاتے.
قتادہ مفسر بزرگ اہل سنت در محضر امام باقر علیہ السلام تفسیر آموخت.
جناب قتادہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت سے تفسیر کے علم کو سیکھا.
امام هشتم سامن الائمه علی ابن موسی الرضا با علمای ادیان و ملل گفتگو و مباحثه علمی داشت.
آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام مذاہب اور مکاتب کے مختلف علماء کے ساتھ علمی مباحث تشکیل دیتے تھے.
در هیچ یک از این جلسات و گفتگوها هرگز نقل نشده است که احدی از امامان شیعه اهانتی، جسارتی و دشنامی خدای نکرده به اهل تسنن و شخصیتها و مقدسات اونها داشته باشند.
ان جلسات اور میٹنگز میں جو روایات نقل ہوئی ہیں، کسی جگہ پہ بھی کسی روایت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ نعوذ باللہ ہمارے اماموں نے کسی ایسی شخصیت کو کسی جگہ پہ گالی دی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو، کسی جگہ پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہو. ہر کیس ایسی کوئی روایت نقل نہیں ہوئی.
در منطق و شیوه اہل بیت علیہم السلام اصولاً توہین و دشنام نیست.
حقیقت میں تشیع اور شیعہ کی حقیقت میں کسی جگہ پہ بھی لوگوں کو گالی دینا، برا بھلا کہنا ہماری منطق اور ہماری زبان میں اصلاً اور بالکل نہیں ہے۔
خداوند در قرآن می فرماید ما مسلمان ها حق نداریم به بت‌های کفار اهانت کنیم و فحش و ناسزا و سب بدهیم تا اونها هم عصبیتشون تحریک شود و مقدسات ما رو اهانت کنند۔
اور اسی طرح سے ہم لوگ خداوند متعال کی اس مقدس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے یہ کہا کہ لوگوں کے جعلی بتوں کو برا بلا نہ کہو، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ پلٹ کر تمہارے حقیقی خدا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔
برادران من، اساتید بزرگوار، علمای شیعه و سنی، وحدت به معنای دست برداشتن از معتقدات و فروع و احکام نیست۔
برادران عزیز، علمای اهل سنت، دانشمندان امامیه، وحدت سے مراد هرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد، اپنے اصول اور اپنے فروع سے جو وہ ہاتھ کھینچ لیں،
بلکہ به معنای کنار گذاشتن نزاع‌ها، کشمکش‌ها و درگیری‌هاست،
بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے درمیان کشمکش، اختلاف اور جو تضارب کی جو مشکل ہے اس کو ہم لوگ اس سے ہاتھ اٹھا لیں اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔
مثل این جلسه کنار هم بنشینیم، با هم دست برادری دهیم، با یکدیگر گفتگو کنیم و موارد فراوان اشتراکمون رو مشخص کنیم۔
اور اس اجلاس کی طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں، اپنی آراء کو ایک ساتھ بیان کریں اور بہت سارے جو ہمارے درمیان مشترکات ہیں اس کو ایک دوسرے کے درمیان اور ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں۔
آیا کلمه سوا و سخن مشترک بین اسلام و مسیحیت بیشتر است یا بین قبائل مسلمانان شیعه و سنی؟
آیا ہمارے اور مسلمانوں اور عیسائیت کے درمیان جو مشترکات ہیں وہ زیادہ ہیں، یا عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، یا مسلمانوں میں شیعہ اور سنی کے درمیان یہ زیادہ ہیں؟
خدا در قرآن به پیغمبر دستور می دهد که با همه ادیان الهی گفتگو کن، قل تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا۔
خداوند متعال اپنے اس عظیم پیغمبر کو قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں، اس آیه مجیدہ میں۔
خب اگر دشمنان ما حول محور مادی دور هم جمع شدند، اتحادیه اروپا رو تشکیل دادند و به یکدیگر نزدیک شدند، چرا ما کشورهای اسلامی، ما مسلمان‌ها دور هم جمع نشویم و با هم دیگر گفتگو نکنیم و به اتحاد نرسیم؟
کیوں یورپ اور یورپین یونین جو ہے وہ آپس میں مادی بنیادوں پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم تمام اسلامی ممالک اس معنوی اور مشترکات کی بنیاد پہ کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟
خدا در قرآن در آیه 157 سوره مبارکه اعراف می فرماید الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اونهایی که پیروی میکنن از رسول نبی، رسول کسی است که علاوه بر این که خود راه رو پیدا می کند و خدا به او وحی می کند، موظف است پیام الهی رو به دیگران برسانه.
خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 57 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کی تلاوت کی گئی کہ وہ لوگ کے جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، اور رسول وہ ہے کہ جس کا کام یہ ہے کہ خدا کے اس پیغام کو لوگوں تک ابلاغ کرے اور پہنچائے.
نبی کسی است کہ به او وحی می شود، ولی وظیفه ابلاغ رسالت به مردم رو ممکن است نداشته باشه.
رسول اس کو، نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کام یہ ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ابلاغ کی ذمہ داری بھی اس پہ عائد ہوتی ہو.
الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. پیامبر امی است. امی یک معناش اینه که منصوب به ام القرا و مکه است، یک معنا آن است که منصوب به ام است، یعنی مثل کودکی که از مادر زاده شده است تحصیل علم نزد انسانها نکرده.
نبی امی ہیں، اور ام چند اس کے موارد ہیں. ایک دفعہ وہ ام القرا سے منصوب ہے، اور دوسری جگہ ام یعنی ماں سے وہ منصوب ہے، یعنی اس طرح سے جس طرح سے کہ وہ ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے ہوں.
و یک معنای دیگر که شاید انسب باشه، مناسب تر باشه، این است که پیامبر ما منصوب به امت است.
اور ایک دوسرا معنی کہ جو منصوب ہے وہ امت سے منصوب ہے، کہ ہمارے یہ پیغمبر امت کے ساتھ منصوب ہیں.
پیامبر رحمت برای امت بود، پیامبری بود که تمام امت را همچون فرزندان و خانواده خیش دوست داشت.
پیغمبر امت کے لیے رحمت تھے، اور وہ اپنی امت کو اپنے خاندان کی طرح، اپنے اہل و عیال کی طرح ان کے ساتھ محبت کرتے تھے.
بر روی واژه امت باید تأکید کرد. امت با ملت فرق داره. امت یعنی جامعه ای که هدف مشخصی رو دنبال میکند.
ہمیں کلمه امت کے اوپر زیادہ تأکید کرنی چاہیے کہ امت وہ لوگ کے جو ایک هدف واحد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں.
اگر ما وحدت امت رو کنار بگذاریم و خللی در وحدت ایجاد کنیم، روز قیامت چه شیعه باشیم و چه سنی، باید پاسخ پیغمبر رو ارائه بکنیم و هیچ عذری نخواهیم داشت.
اگر هم لوگ وحدت سے دوری اختیار کریں، تو ہم لوگ روز قیامت خواہ سنی ہوں یا شیعہ، خداوند متعال کے سامنے جواب دے ہوں گے، اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا.
پیغمبر نام مبارکش در انجیل و تورات ثبت بود.
خداوند متعال کے اس پیغمبر کا نام تورات و انجیل میں ثبت اور لکھا ہوا تھا.
رسالت پیغمبر امر به معروف و نهی از منکر بود.
پیغمبر کا رسالت اور ان کا فریضہ یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نهی عن المنکر کریں.
پیامبر پاکیزگی ها را بر مردم حلال کرد و زشتی ها و آلودگی ها را بر اون تحریم کرد.
پیغمبر نے پاکیزگیوں اور طہارتوں کو انسانوں کے لیے حلال کیا، اور نجاستوں اور کثافتوں اور غلاظتوں کو انسانوں کے لیے حرام قرار دیا.
ویضع عنهم اسرهم. بار سنگین را پیغمبر خدا از دوش مردم برداشت و غلها و زنجیرهای اسارت رو از گردن اونها باز کرد.
پیغمبر نے بھاری ذمہ داریوں کو انسانوں سے اٹھا لیا، اور ان کے پاؤں میں اور ہاتھوں میں پڑی ہوئی زنجیروں کو کھول دیا اور ان کو آزاد کر دیا.
پیغمبر در زمانی مبعوث شد که مردم افتخار می کردن دختران خودشون رو زنده به گور کنن.
پیغمبر اس زمانے میں تشریف لائے کہ جب اس وقت کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے.
واقعا اگر قرآن خبر نداده بود باور کردنی نبود که انسان انقدر سقوط کند که عزیز خودش رو، فرزند دلبند خودش رو، کودک خودش رو زنده زنده در گور کنه.
واقعا اگر قرآن مجید میں یہ نہ آیا ہوتا تو ہمارے لیے یہ قبول کرنا بہت سخت تھا کہ ایک شخص اپنے فرزند دلبند اور پیاری بیٹی کو زندہ زندہ دفن کر دے.
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وقتی که بشارت به تولد دختر به اون انسان جاهلی داده میشد، رنگ از چهره او می پرید، غضبناک می شد، نگران این که ذلت دخترداری رو تحمل کند یا دخترش رو زنده در گور کنه.
جب ایک شخص کو اس کی بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی تھی تو وہ اس مخمصے میں گرفتار ہو جاتا تھا کہ آیا اپنی اس پیاری بیٹی کو مار دے، دفن کر دے، یا اس کو زندہ اپنے لیے باقی رکھ لے.
جاهلیت در چند جای قرآن اشاره شده است. در آیه شریفه 33 سوره احزاب به همسران پیغمبر خطاب میکند و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. در منزل خود استقرار پیدا کنید و همچون جاهلیت اول تبرج و زینت نکنید.
جاهلیت کے بارے میں قرآن مجید میں چند جگہوں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند متعال امہات المومنین کو یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اس پرانی جاہلیت کے اوپر واپس پلٹ نہ جانا اور گھروں میں رہنا.
در آیه 49 سوره مائده می فرماید و انحکم بینهم بما انزل الله، تا جایی که می فرماید اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا به دنبال قانون جاهلیت هستند؟ چه کسی است که حکم او و حکومت او و فرمان او بهتر از حکم خدا باشه؟
اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے کہ کیا وہ لوگ جاہلیت کے پیچھے ہیں، وہ کون سا قانون اور حکم ہے کہ جو خداوند متعال کے حکم سے بہتر ہو؟
در آیه دیگری، آیه 153 از آل عمران می فرماید یظنون بالحب الله غیر الحق ظن الجاهلیه. تفکر جاهلی، نوع فکر جاهلی بر انسانها غلبه می کند و قرآن از اون نهی می کنه.
اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے کہ لوگ جاہلیت کی طرف پلٹتے ہیں اور تفکر جاہلیت ان کی اوپر غالب آ جاتا ہے.
در آیه 26 از سوره مبارکه فتح می فرماید اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. یعنی کفار کسانی هستند که در دلهای خودشون عصبیت جاهلی قرار دادن.
اور اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے، یعنی کفار وہ ہیں کہ جن کے اندر تعصب جاہلیت پایا جاتا ہے.
مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان، حمیت الجاهلیه رو معنا میکند، یعنی عادات پدرانشون در جاهلیت که برای اهل حق افراد بزرگ سر تسلیم فرود نمی آورند. بله، حمیت الجاهلیه به معنای این است که در مقابل دانشمندان، در مقابل سخن حق تسلیم نشوند.
حمیت جاهلیت سے مراد یہ ہے کہ اس کہ دانشمند اور علماء جو ہیں وہ حکمت کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہوں.
سہیل ابن عمرو در جریان صلح حدیبیه اجازه نداد کلمه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شود.
صلح حدیبیه کے موقع پر اس شخص نے اجازت نہ دی کہ بسم الله الرحمن کو لکھا جائے.
نوشت بسم اللهم طبق رسم جاهلی و کلمه رسول الله رو اجازه نداد مکتوب باشه.
اور اسی جاہلیت کی بنیاد پہ ان کلمات کو صلح حدیبیہ کے اوپر لکھا گیا اور اجازت نہ دی گئی کہ پیغمبر کے نام کو لکھا جائے.
عزیزان من، امروز ہم بشریت دو مرتبہ به جاہلیت اولا بازگشته،
اور آج دوبارہ بشریت اسی جاہلیت گزشتہ پہ پلٹ آئی ہے.
برادران عزیز، در سه روز گذشته که من مهمان شما در این سرزمین بودم، خبر از انفجار در شمال پاکستان و کشته شدن 30 نفر از مؤمنین به ما رسید و ناراحت کننده بود.
عزیزان، که من گذشته 3 دنوں سے آپ کے درمیان موجود ہوں، اور وہ خبر کہ شمالی پاکستان میں ایک جگہ پہ جو دھماکہ ہوا اور اس میں 30 افراد شہید ہوئے، اس سے میرا دل بہت غمگین ہے.
این جاہلیت اولاست کہ دو مرتبہ به اون بازگشتن، و البته ما این قتل و غارت رو، این حوادث تروریستی رو کار برادران اهل تسنن نمیدانیم. اینها دشمنان ما صهیونیسم بین الملل هستند که میخواهند بین شیعه و سنی افتراق ایجاد کنند.
یہ وہی جاہلیت ہے، گزشتہ جاہلیت کو جو واپس پلٹ آئی ہے. البتہ میں اس کو اپنے برادران اہل سنت کا کام یہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ہمارے دشمن جو صہیونی ہیں یہ ان کا کام ہے تاکہ وہ ہمارے درمیان اختلاف ایجاد کریں.
الحمدللہ در جمہوری اسلامی پاکستان برادران شیعه و سنی کنار ہم جشن میلاد پیامبر رو برگزار میکنند.
الحمدللہ اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر برادران اہل سنت اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ مل کے اس جشن پیغمبر کو منعقد کر رہے ہیں.
خدای رو بر این نعمت سپاس گزاریم و انشاءاللہ قدر این نعمت بزرگ رو همه مردم پاکستان خواهند دانست،
اور ہم لوگ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں.
من به نام امام هشتم علیه السلام سلام گرم اون بزرگوار رو خدمت شما برادران شیعه و سنی ابلاغ میکنم.
میں امام کے جوار سے آیا ہوں، امام کا سلام گرم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
و به عنوان رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی از شما عزیزان برادران شیعه و سنی دعوت میکنم برای حضور در اون دانشگاه که کنار مرقد علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار گرفته.
اور آپ لوگوں کو رضوی دانشگاہ، رضوی یونیورسٹی کی جانب سے کہ ایک وائس چانسلر ہونے کی حیثیت سے میں آپ لوگوں کو، برادران اہل سنت اور شیعہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ تشریف لائیں اور جوار امام رضا علیہ السلام میں علم حاصل کریں.
امام رضا علیہ السلام به عبدالعظیم حسنی فرمود یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام وقل لهم الا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. ای عبدالعظیم، سلام مرو به دوستانم برسان و به آنها بگو تمام راه ها رو بر شیطان مسدود کنند.
اور امام رضا علیہ السلام اپنے صحابی جناب عبدالعظیم حسنی کو فرماتے ہیں کہ اے عبدالعظیم حسنی، میرا سلام میرے دوستوں تک ابلاغ کرو اور پہنچا دو، اور ان سے یہ کہنا کہ تمام کے تمام شیاطین کے راستوں کو مسدود کر دو.
ہمچنین سلام گرم رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای رو خدمت شما عزیزان ابلاغ میکنم.
اور اسی طرح سے رہبر معظم انقلاب سید علی خامنائی کا سلام آپ لوگوں کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں،
و ہم سلام گرم مردم ایران را اعم از شیعه و سنی به ملت برادر پاکستان و جمهوری اسلامی پاکستان ابلاغ میکنم.
اور اسی طرح سے ایرانی عوام کا سلام آپ لوگوں کی خدمت میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تمام عوام اور آپ لوگوں کی خدمت میں تقدیم کرتا ہوں.
از اینکه دقائقی رو مزاحم وقت شریف شما عزیزان شدم و وقت شما و بانی و مؤسس محترم این بنا رو گرفتم عذر خواهم.
اور وہ چند لمحات کے جو آپ کی خدمت میں تھا اور آپ کے اوقات کو تلف کرنے کا احساس کر رہا ہوں، اور اسی طرح سے اس بناء عظیم اور اس عظیم حوزہ علمیہ کے استاد بزرگوار کا وقت جو میں نے لیا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں.
استغفر اللہ لی ولکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
درود بھیجیے گا محمد و آل محمد.
وحدت ضروری ہے، وحدت ضروری ہے، رہبر کا ہے اعلان کہ وحدت ضروری ہے.